وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ برطانیہ کے شہر مینچیسٹر میں دہشت گرد حملے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں اب تک 22 بچے ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں اور جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے. آگے چل کر ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل میں تقریر اور آخر میں بھارت کی طرف سے ایل او سی فائرنگ اور کشمیر کے حل کے بارے میں بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام خاصا بھرپور ہے, لیکن اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں یا کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے قریب ہیں تو facebook.com/voa urdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات لکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس وقت ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں برطانیہ, جہاں سے ہمیں مینچیسٹر سے ٹی وی اور ریڈیو کے رپورٹر سلامت حسین نے جوائن کیا ہے. وہ ہمیں تازہ صورتحال بتائیں گے. ان کے ساتھ ہیں برسل سے خالد فاروقی, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. سلامت حسین, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک کچھ پتہ چلا ہے کہ حملہور کون تھا, یعنی کہ کس ملک سے اس کا تعلق تھا, اور یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بعد کیا ہو رہا ہے وہاں؟
جی نفیسہ, ابھی تک تو اس کی شناخت نہیں ظاہر ہوئی, لیکن داعش جو نام نہاد تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور مینچیسٹر میں اس وقت انتہائی سیکورٹی جو ہے وہ الرٹ ہے, پولیس ہر طرف نظر آ رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ وہاں مینچیسٹر میں ایک بڑی تعداد ہے پاکستانی اور بھارتی نجات لوگوں کی. یہ بتائیے کہ اب جس طرح سے چھاپے ہو رہے ہیں, کیا ان لوگوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
نہیں, اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. پولیس اپنی اطلاعات کے مطابق جہاں بھی انہیں شکوک ہیں وہیں پہ چھاپے مار رہے ہیں.
اچھا, اور یہ بتائیے کہ امدادی سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں, کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیورز بھی مفت لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اسپتالوں میں, اور کچھ ہوٹلز بھی ان کا خیال کر رہے ہیں. کچھ تفصیل بتائیے اس سلسلے میں.
جی بالکل, ایسے ہے کہ رات کو یہ حادثہ جو ہے ہوا ہے تقریباً 10:30 پہ. مینچیسٹر ارینا میں ایک بہت بڑا کنسرٹ ہو رہا تھا, اور جیسے ہی حادثہ ہوا فائر سروسز اور ایمبولینس سروسز کو وہاں پہ موجود کیا گیا, پولیس کو بلایا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایشیائی جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں خصوصاً پاکستانی, ان کی کافی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ اس بزنس سے منسلک ہے. تو انہوں نے فوراً فری سروسز پرووائڈ کرنے کا اعلان کیا کہ ہم تمام زخمیوں کو یا تمام لوگوں کو جو کنسرٹ سے گھروں کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ لے کے جائیں گے.
جی 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 جی, مزید بتائیے.
تو اس وقت جو ہے وہ اب بھی لوگ جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ لوگوں کو فری سروس پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہاسپٹلز وغیرہ میں جانا چاہ رہے ہیں یا اپنے گھروں کو. کچھ لوگ رات کو اپنے پیرنٹس سے, جو بچے تھے اس کنسرٹ میں زیادہ تر بچے تھے تو وہ بچھڑ گئے تھے, تو اس حوالے سے بھی جو ہیلپ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ایڈریس معلوم ہے تو وہ ان کے گھر تک ڈراپ کر دیں.
زخمیوں کے بارے میں کچھ بتائیے, اور یہ کہ سرکار نے کوئی معاوضے کا اعلان کیا ہے, کیونکہ یہ ننھے منے بچے تھے. زیادہ تر ہم سن رہے ہیں کہ بچیاں تھیں جو کہ ہلاک ہوئی ہیں, ان کے خاندان کو سرکار کی طرف سے, برطانوی حکومت کی طرف سے کیا مدد کی جا رہی ہے؟
جی وہ تو ان کے قانون کے مطابق جو کمپنسیشن جو ہوتی ہے وہ ان کو دی جائے گی, اور زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں ان کا علاج ہو رہا ہے. زخمیوں کی تعداد بڑھتے ہوئے تقریباً 120 کے قریب پہنچ چکی ہے, اور جن میں کچھ شدید زخمی ہیں.
اچھا, کس نوعیت کے ہیں ان کو زخم؟
کچھ زخم تو شدید قسم کے ہیں, ظاہر ہے جو بلاسٹ ہوا ہے اس بلاسٹ کی وجہ سے, اور کچھ جو ہے وہ زیادہ تر بھگدڑ مچنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لے گئے ہیں.
اچھا,
یہ ارینا میں آپ کو بتاتا چلوں گا, یہ یورپ کا سب سے بڑا ارینا ہے جہاں پہ 21,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے.
اچھا اچھا جی. ہم چلتے ہیں خالد فاروقی کی طرف. خالد فاروقی, آپ بتائیے, آپ برسلز میں ہیں, وہاں بھی ماضی میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، یورپ اس وقت محفوظ نہیں رہا ہے، یہ جو ایک سازش کے تحت یہ واقعہ نظر آتا ہے ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد کیا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا ہولناک واقعہ ہوا؟
دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیموں پر مشرق وسطی میں ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، اور یہ کوشش فرانس کے الیکشن سے قبل بھی کی گئی کہ اس پر اثر انداز ہوا جا سکے. اسی طرح برطانیہ میں جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے، اب جو دھماکے ہوئے ہیں اس کا بھی یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ 8 جون کو ہونے والے برطانیہ کے الیکشن پر اثر انداز ہوا جا سکے. اور اس علاقے میں بالخصوص جو لوگ پاکستانی نژاد مانچسٹر کے علاقے میں بڑی تعداد میں الیکشن میں حصہ رہ رہے ہیں، یہ بڑا ہارٹ لینڈ ہے مڈ لینڈ کا ایریا وہاں برطانیہ کا، جس میں برمنگم ہے، مانچسٹر ہے، یہ علاقے قریب قریب ہیں جہاں بہت بڑی آبادی ہے کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی، اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ بھی خاصے متاثر ہوں گے، ان کے الیکشن بھی متاثر ہوں گے. لیکن یہ جو ٹارگیٹ جس طریقے سے کنسرٹ کو کیا گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سافٹ کنسرٹ تھا، اب تک پولیس نے کہا ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ کون ہو سکتا ہے.
اچھا.
اور یہ بم بھی جو ہے وہ گھر میں بنایا ہوا ہوم میڈ بم تھا، اور اس سے جو چیزیں نکلی ہیں کیلے وغیرہ وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں کہ ڈومیسٹک ایک بم بنایا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی باہر سے نہیں آیا ہے بلکہ اندر سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ ہوم گرون بھی ہے، ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے جو ماحول یہاں یورپ میں بنا ہوا ہے، داعش اور القاعدہ کے جو پاکٹس ہیں، سلیپنگ سیلز ہیں، وہی بار بار ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور وہ نیو سینس بناتے ہیں، ایک خبر بناتے ہیں کہ جس میں وہ یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیں، پوری طرح زندہ ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی پسند سے ٹارگیٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں وہ حملہ کر دیتے ہیں. تو ایک یہ پیغام ہے بیرونی دنیا کو اور خاص طور پر مغرب کو کہ یہ مزاحمت ان کی جانب سے جاری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقاصد ہیں اس وقت.
سلامت حسین، آپ بتائیے، ہم نے سنا تھا کہ جو دہشت گرد تھا وہ اپنے ساتھ بم لے کر آیا تھا، کیا وہ زندہ بچا تھا یا پھر اسی وقت موقع پہ ہلاک ہو گیا تھا؟
جی نہیں، وہ زندہ نہیں بچا، اس کے باڈی جو کچھ پارٹ پولیس کہہ رہی ہے کہ ملے ہیں وہ اسی وقت موقع پہ جو ہے وہ مارا گیا.
اور جو گرفتاری ہوئی ہے کچھ معلوم ہوا ہے کہ کس کو پکڑا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں امریکہ میں بہت کم اطلاعات آ رہی ہیں اس سلسلے میں.
جی ابھی تک پولیس نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، کسی بھی جو گرفتار شخص کا نام پولیس ظاہر نہیں کر رہی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی مکمل تصدیق کے بعد جو ہے وہ اس کا نام ظاہر کریں گے، ابھی تک انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا.
اچھا، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہمیں بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں فیس بک پر اور کالز بھی آ رہی ہیں. آفتاب احمد، اور مانین بٹ، منظور حسین، عبداللہ بنگش، سب نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، اور ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ افغانستان میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے اڈے ہیں، تو یہ امریکہ یا برطانیہ میں جس وقت اس قسم کا حملہ ہو جاتا ہے تو ان کے اڈے کہاں ہوتے، یہ کہاں سے آتے، اور اس طرح اس بم کو اتنی ہجومے اور اتنی اعلیٰ سکورٹی کے باوجود بھی
کامیاب ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا. غلام خان نے کال کیا ہے ہمیں اٹک سے.
جی غلام خان اٹک سے عرض کرتا ہوں میڈم.
جی جی،
عرض یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے ٹیٹ فار ٹیٹ. دیکھیں، امریکہ نے کوشش کر لی ہے اور جو نارتھ کوریا ہے وہ قابو نہیں آ رہا، تو بات یہ ہے کہ اگر ایک داعش کا آدمی سینکڑوں آدمیوں کو مار دیتا ہے اور یہ سب اکٹھے ہو کے ان کے خلاف ہی وہ محاذ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو کچھ کریں، اس میں تو کوئی امن کی باتیں ہونی چاہیے.
شکریہ شکریہ شکریہ، آپ کی بات ہم نے سن لی. گلمیر خان نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یورپ میں یا دنیا کی کسی جگہ پہ بھی دہشت گردی ہم اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یورپ کی رویوں کی وجہ سے اور منتخب خلیجی ممالک نے مداخلت کی وجہ سے آج کل دہشت گردی نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. وہاری سے کال کیا ہے شاکر نے.
السلام علیکم میڈم جی, اللہ جیتا شاکر سنگا عرض کر رہا ہوں ضلع وہاری سے.
جی جی,
دہشت گردی تو دہشت گردی ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی ہو اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں, لیکن ضلع تفریق جو ہے اس کا کوئی حد باب ہونا چاہیے.
شکریہ. ہمارے پاس بہت ساری اور کالز بھی آ رہی ہیں. محمد اکرم خان نے لکھا ہے, فقیر غلام سرور, محمد علی جان, فیصل اکرام, سب نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. سلامت حسین, یہ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ننی منی بچیاں تھیں زیادہ تر جو کہ ماری گئیں, اس طرح کا یعنی کہ بچوں کو خاص طور پہ لڑکیوں کو مار کر یہ دہشت گرد کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟
دیکھیے جی, بات یہ کہ یہ صرف بربریت کرتے ہیں اور ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے, اور اس طرح کے چھوٹے بچے وہ بھی معصوم کنسرٹ میں ان کو اس طرح حملہ کرنا انتہائی بزدلی اور گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے. یہاں کے جو ہمارے ایشین رہنے والے لوگ ہیں, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور بھارتی کمیونٹی کے, وہ اس چیز کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں.
جی ہاں بالکل. اور فاروقی صاحب آپ بتائیے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا کمیونٹی پر عذاب نازل ہوگا جیسے ماضی میں بھی شکایتیں آتی رہی ہیں؟
دیکھیں کوئی ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی سطح پر تو نہیں ہوتا اس طرح کمیونٹی پر عذاب نازل, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جو کمیونٹی تعلقات ہیں مختلف ایتھنک مائنورٹیز کے درمیان اور پریڈامیننٹلی برطانوی شہریوں کے درمیان یا یورپین, جیسے یہاں بیلجیم میں جب ہوا تھا تو اس میں ایک یہ سرایت کر رہی ہے بات کہ مسلمان جو ہیں وہ خاصی مشکلات پیدا کرتے ہیں, پہلے سے ہی اچھا خاصی اس بات کی تشہیر ہوئی ہے, تو وہ ایک کمیونٹی ریلیشنز پر اس کا ظاہر ہے کہ اثر مرتب ہوگا اور برطانیہ میں بھی ہوگا, وقتی ہوگا. لیکن اس وقت ایک انتہائی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بالکل الیکشن سر پر ہیں, بلکہ صرف جو ہے وہ الیکشن میں 10-12 دن رہ گئے ہیں اور اس دوران یہ ہوا ہے, تو اس سے الیکشن کے نتائج پر جو ہے وہ اثر ہوگا. جو ہمیشہ منفی ہوتا ہے, جو ہمیشہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے, ایمیونیشن دیتا ہے کہ وہ فائر برانڈ تقاریر کریں جو اقلیت ہیں ان کے متعلق, تو یہ تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا وہاں رہنے والے مسلمانوں پر, برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر, اور یہ الیکشن کو بہت زیادہ متاثر کرے گا.
اچھا جی, آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں مینچسٹر شہر کے دہشت گرد حملے کے بارے میں. ہمارے ساتھ ٹی وی ریڈیو کے رپورٹر سلامت حسین ہیں جو مینچسٹر میں ہیں, ان کے ساتھ خالد فاروقی ہیں جو برسلز میں ہیں. ہمیں اس دوران جن لوگوں نے کال کیا ہے, کامیاب بنگش نے کوہاٹ سے, مرید خان نے میاں والی سے, محمد اکمل نے اٹک سے اور محمد شفا نے چترال سے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, فیس بک پہ بھی کامنٹس آئی ہیں. یوسف علی نصور, مظہر چودھری نے سخت مذمت کی ہے, فقیر غلام سرور اور محمد اعظم, لیکن کیونکہ لائیو کالرز ہیں ان کو بہت مختصر لیتے ہیں. کوہاٹ سے کامیاب بنگش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حقیقت میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو ٹرمپ صاحب ہیں ایک طرف امن کی باتیں کرتے ہیں, ریاستوں کے جو سربراہان ہیں ان کو اکٹھا کر کے لیکن ادھر کوئی ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, چند ملک کر رہے ہیں, لیکن ان تنظیموں کے ساتھ کوئی مذاکراتی عمل کیوں نہیں شروع کرتے ہیں تاکہ دنیا میں امن آ جائے؟ شکریہ موقع دینے کا.
میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے عرض کرنا چاہتا ہوں, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو چونٹی پر بھی پاؤں رکھنا کا حکم نہیں ہے. جس نے ایک زندگی بچائی اس نے دنیا کو بچا لیا. لیکن یہ جو دنیا میں دو مسئلے ہیں, مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر, اگر یہ حل ہو جائیں اور جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں وہاں بادشاہتیں ختم کر کے جمہوریتیں لائی جائیں تو یقین کریں دنیا میں امن ہو جائے گا.
اچھا مرید خان, ہم اصل میں فلسطین اور کشمیر کا معاملہ پہ ابھی بات کرنے جا رہے ہیں. چترال سے محمد شفا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, اس دہشت گردی کا جتنا بھی مذمت کیا جائے بہت بہت کم ہے, کیونکہ کتنے بےچارے تو گوت خالی ہوئے. بدقسمتی یہ ہے یہ سیکورٹی والے بھی چیک نہیں کرتے, کیونکہ ایک بڑے ملک کا سپر پاور کا سربراہ اپنے پہلے دور پہ مسلمانوں سے ملنے اسرائیل جانے, پھر ویٹیکن جانے, تو اس کا یہ اس کو سبوتاز کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ سازش ہے, کیونکہ وہ بہت کچھ ہو جاتا یہ وہاں پہ جاتے اور یہ وہاں پہ امن خراب کر دیا. کتنے لوگوں کی قوت, ہمیں تو رونا آتا ہے یہ سن کے, وہ بات بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں.
شکریہ. گل زمین نے کال کیا ہے مومند ایجنسی سے.
السلام علیکم میڈم. یورپ میں جو دھماکے ہو, یہ چاہے یورپ ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, دنیا کے کوئی بھی کونہ ہو, جہاں یہ دھماکے ہوتے ہیں معصوم لوگوں کو مرواتے ہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے بہت سخت خلاف ہے, اور حکومت کو بھی چاہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل ختم کیا جائے, چاہے داعش ہو کوئی بھی ہو, تو اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہم لوٹتے ہیں فاروقی, خالد فاروقی کی طرف. فاروقی صاحب, آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ اس وقت داعش کے خلاف سخت لڑائی ہے, ہم جانتے ہیں کہ داعش کو موزل سے نکالا جا رہا ہے. کالرز کا کہنا یہ تھا کہ ایسی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان تنظیموں سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی ریشنل ان کا نہیں ہے, ان کی سیاست کسی بھی حقیقت پسندی پر مشتمل نہیں ہے. وہ اپنی سیاست کو ڈیوائن کہتے ہیں, مقدس کہتے ہیں, اللہ کا حکم کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی یا کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. وہ دنیاوی نظام کو بھی نہیں مانتے ہیں. کوششیں ایسا نہیں ہیں کہ نہیں کی گئیں, کوششیں ان سے زیادہ جو کم انتہا پسند تنظیمیں ان سے بھی کوشش کی گئیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے, تو ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی, ان سے صرف لڑا جا سکتا ہے اور انہیں تباہ کیا جا سکتا ہے, اور وہ دنیا کر رہی ہے. اب جو پیچیدہ سیاسی مسئلہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, کیونکہ ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں سے بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے سعودی عرب میں ابھی تقریر کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کو, بالخصوص جو انہوں نے سنی عقیدہ رکھنے والے میجورٹی کے جو ملک ہیں انہوں نے, اور جو سعودی عرب سے قریب ہیں, اس کی سیاست سے اور اس کی حکومت عملی سے قریب ہیں, ان کو جمع کیا. ان سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مسلمان دنیا کو جو انتہا پسندی ہے اور دہشت گردی ہے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ہی سانس میں انہوں نے کہا, یہ زیادہ پیچیدہ بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑنے کی ضرورت ہے, لیکن دہشت گردی کی آئیڈینٹیفیکیشن, شناخت وہ ایران کو کر رہے ہیں کہ ایران جیسے دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور مسلح کر رہا ہے. حالانکہ وہ سعودی عرب میں تقریر کر رہے تھے, اس کے بالکل برابر میں جس طریقے سے سعودی عرب کی دہشت گردی ہے, جس کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ورچولی فاقہ زدہ ہو گئے ہیں, اور انتظار کر 2 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے رفتہ رفتہ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ 20 لاکھ لوگ اس طریقے سے, یہ دوسری جنگ عظیم میں روس میں اتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور آج تک ہم اس کو یاد کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا. ایران میں جو انتخابات ہوئے اس پر انہوں نے ایک لفظ, اگر سیاست کی بنیاد یہ ہوگی کہ آپ جس کے مخالف ہیں اسے بلا تفریق جو ہے آپ نشانہ بنائیں گے, دنیا کو آپ جمع کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو آئسولیٹ کر دو, یہ زیادہ پیچیدہ بات ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مسلمان دنیا میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے. جو لوگ آپ کیا کمنٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے پاکستان کے, ان کا مطلب وہ تفریق ہے. ہر ذی شعور شخص, ہر نارمل شخص یہ چاہتا ہے کہ القاعدہ اور داعش سے لڑا جائے, انتہا پسندی سے لڑا جائے. بہت ہی چھوٹی سی ایک اقلیت ہے جو مسلح ہے, جو ڈیوینٹی کے بنیاد پر یا اپنی جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں انہوں نے دہشت گردی مچائی ہے. لیکن آپ ان کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ایک ایسی ریاست کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جس جہاں پر کچھ پیچیدگیاں ہیں, انسانی حقوق کے مسائل بھی ہیں, لیکن ایران جو ہے وہ کہیں بہتر ہے سعودی عرب سے ریاستی معاملات میں. وہاں پر خواتین کو زیادہ حقوق حاصل ہیں, وہ زندگی میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. آپ کوئی آپ کی ججمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح آئسولیٹ کرنا ایک ملک کو, تو اس سے خاصا غصہ بڑھ رہا ہے مسلمانوں کے کہ جو آپ ایک غیر منصفانہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک غیر منصفانہ طریقے سے ایک ملک کو دبانا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں.
جی ہاں, اور کل بھی ہم بات کریں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کے اجلاس کے لیے وہاں آئیں گے, برسلز آئیں گے, اس وقت بھی ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. ہمیں یہاں امریکہ سے اس وقت جوائن کیا ہے, توانائی کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں مسعود عبدالی. عبدالی صاحب, آپ بتائیے, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر یقیناً سنی ہوگی, اور آپ کو کیا لگا کہ اس تقریر میں انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ خاصے یہ جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے اس کو, اس کی مذمت کی, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظروں سے اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ یا امریکہ جس طرح کا حل اپلائی کرنا چاہتا ہے تاکہ دہشت گردی کو شکست دی جائے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ابھی خالد فاروق صاحب کی میں آخری گفتگو سن رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پال رائن صاحب اسپیکر جو ہیں ہاؤس کے, وہ آئے اور انہوں نے صحافیوں سے بات کی. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ سنی عرب اتحاد قائم کریں. یہ جو لفظ ہے سنی عرب اتحاد اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کا, اور یعنی کوئی اس پورے جو تنازع ہے القاعدہ کا ہو یا طالبان کا ہو یا داعش کا ہو, اس کو سنی شیعہ کے تناظر میں پیدا کرنے سے نقصان ہوگا. پھر عجیب مذکر خیز بات یہ ہے, شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ داعش تو سب سے زیادہ مخالف شیعوں کے ہیں, یعنی ایران جتنے وہ تو بنی ان کو کافر سمجھتے ہیں, ان کو دشمن نمبر ایک سمجھتے ہیں. ایران کو آئسولیٹ کر کے ہم کس طرح سے داعش کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دوسرے طور بات, دہشت گردی کے زمانے میں ایک بہت اہم پہلو, بہت اہم یعنی مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے ایک بہت بڑا فیکٹر جی اسرائیل کا بھی ہے, کہ اسرائیل کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو وہ کر رہے ہیں, اس سے ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ نفرت پھیل رہی ہے. اسرائیل کے معاملے میں یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں امریکہ کہتا تو یہ کہ وہ ثالثی اور سہولت کار ہے, حالانکہ اسے کوئی ثالثی اور سہولت کار تسلیم اس لیے نہیں کرے گا کہ امریکہ غیر مشروط حامی ہے اسرائیل کا. وہ ہر معاملے میں اسرائیل کی بات کرتے ہیں, بلکہ ان معاملات میں جن پر ان کے اختلافات بھی ہیں, مثلا وہ آبادی جو اسرائیلی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں فلسطین علاقوں میں, اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں اصولی طور پر امریکی, لیکن امریکی کبھی کسی فورم میں کمٹ نہیں کرتے اس بات کو. انہوں نے کبھی کہیں سوائے ایک بار اوباما صاحب نے اپنے اقتدار کے آخری چند دنوں کے اندر یہ کچھ کیا, لیکن اس وقت بھی ان کی پوری جماعت نے, حتیٰ کہ ہلری کلنٹن صاحب نے اس کی مذمت کی. تو اس میں مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ان کی پوری تقریر جو وہاں ہوئی ہے, بظاہر تو بڑا اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی بچے جو ہیں ان کا مستقبل روشن ہو, ظاہر سے بات سب کی خواہش, لیکن خواہشوں کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی آتی ہے اقدامات سے, وہاں پر اقدامات. اب یہ داعش کے معاملے میں جو اقدام کا معاملہ ہے, داعش جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے عذاب ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی وہ مڈل ایسٹ کے لیے عذاب ہو رہا ہے, وہ سب کے لیے عذاب ہے. ایران کے لیے بھی اتنی ہی پریشانی ہے داعش, بلکہ ایران کے وہ زیادہ دشمن ہے داعش. لیکن اس موقع پہ اچھا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یعنی واقعی کوئی یعنی اس میں اس پالیسی کی کتب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت ایران کو آئسولیٹ کرنے کی دیوار سے لگانے کی کیا ضرورت ہے, یعنی اس سے تو
اختلاف
پھیلے گا.
بالکل
دیکھیں میں بھی سننی ہوں لیکن مجھے ہرگز یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ جو ہیں وہ شیعوں کو دیوار سے لگا کے میرا الگ سے اتحاد قائم کر دیں. میرا جو مسئلہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے, میں انسان کی حیثیت سے ہم سب پریشان ہیں اس سے. اور یہ ظاہر ہے اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں بہت اہم بات ہے, ہم خود ہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو مذہب نہیں ہوتا, دہشت گرد کو فرقہ نہیں ہوتا, بلکہ دہشت گرد میں بتا دوں خود تو انسان بھی ماننے کو تیار نہیں. ظاہر سی جو معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہوں بلا کسی وجہ کے, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیا وہ میں نے ہو سکتا ہے وہ سنی ہو, بہت ممکن ہے وہ عیسائی ہو, بہت ممکن ہے یہودی ہو, لیکن وہ یعنی وہ تو خود اپنے مذہب کی پہ ایک کلنگ کا ٹیکا ہے وہ شخص. یعنی تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب پوری انسانیت کو, صحیح معنوں میں تو قوموں کو نہیں بلکہ انسانیت کو ہے نا, جمعیت الاقوام ہونی چاہیے, کہ ہم جمعیت آدم ہونی چاہیے جمعیت اقوام کے بجائے,
جی
منظم کریں اس کے خلاف. لیکن ہم تقسیم کر رہے ہیں
جی. اب عبدالی صاحب, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ہر شخص اس پر کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے سیل سے کال کیا ہے, چار سدا سے, محمد حسین جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بین میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو دھماکے شما کے دہشت گردی ہو رہا ہے, اس سب کوئی بھی ہوئے اس پر ہم بہت مذمت کرتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر طرف انسان مرتا ہے, انسانیت کا سوچنا چاہیے.
دوسرا
بات میں نے اس دن بھی آپ,
کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, محمد ایاز میاں والی سے, عباس کرک سے, شفقت حسین جنگ سے, بخزادہ سوات سے, فیس بک پہ ندیم حسین توری, وہ نمبر جاننا چاہتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89 پھول سندھو اور یوسف علی اور مظہر چودھری. لیکن ہم لوٹتے ہیں مسعود عبدالی کی طرف. عبدالی صاحب یہ بتائیں, یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے اتنا پرانا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے, یا جس طرح کی وہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ایک قلعے کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی میں, اس کی وجہ سے یہ جو لمبا مسئلہ ہے یہ حل کی طرف جا سکتا ہے؟
میں اس پہ جواب دینے سے پہلے جو آپ کے بھی معزز سامنے فرما رہے تھے, واقعی دیکھیں یہ عام انسان کی آواز ہے, یہ انسان مر رہا ہے وہاں پر. یعنی جو 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 لوگ لندن میں مارے گئے ہیں وہ کسی ایک مذہب کے لوگ نہیں تھے, وہ مطلب انسان تھے جو جان دے رہے. تو داعش کے معاملہ, دہشت گردی کے معاملے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اب جو معاملہ آپ کا فلسطین کا معاملہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت بڑا مسئلہ ساکھ کا بحران بھی ہے, کہ لوگ امریکہ کو, فلسطینی جو امریکہ کو قابل اعتماد ثالثی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ وہ ثالثی ہے ہی نہیں, وہ ایک ایک جماعت ایک کے ساتھ دے رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے نیا جو نیا فلسفہ, یہ بی بی جن کو وہ کہتے ہیں بینچ پنجامن یاہو, ان کا یہ فلسفہ ہے کہ صاحب یعنی خالی فلسطینیوں کو کے بجائے ہم سارے عرب دنیا کو آن بورڈ لے لیں. اس میں ظاہر سی بات ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب جو ہے بہت بڑی قوت ہے, ایجپٹ بہت بڑی قوت ہے, اور اس کے علاوہ خلیجی ممالک, چونکہ خلیجی ممالک کا خیال ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو فلسطینیوں کی مالی امداد کرتے ہیں, تو ہم یہ کوشش, یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان کو آن بورڈ لے کر کے ایک جامع حل تلاش کریں فلسطین کے مسئلے کا. بلکہ انہوں نے کہا بھی یہ, اچھا پھر ان کو بھی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید جو ایران کا خوف ہے جو خلیجی ممالک پہ طاری ہے وہ فلسطینیوں پہ بھی ایسا نہیں ہے, یعنی فلسطینیوں کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں, کل انہوں نے کہا بی بی صاحب نے کہ انہوں نے بنجامن یاہو نے کہ مشترکہ دشمن کی ہم نے ماضی کے دشمنوں کے اتحاد ہی بنا دیا. یعنی ان کا خیال یہ ہے جیسے سعودی عرب اور ایجپٹ جو ہیں وہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, امریکہ سے مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ جو یہ بات تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے, ان کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہاں کے اصل جو فریق ہیں وہ فلسطینی اور اسرائیلی ہیں. اسی طور پر فلسطینیوں کا مسئلہ بڑا سادہ ہے, ان کی زمینوں پہ آپ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, وہ جیل خانے, یعنی جو دیوار بنی ہے وہ جیل, یعنی آپ دیکھا ہوگا کہ انتہائی کٹھور دلی ہے ٹرمپ صاحب کی, کہ وہ جب بھی اپنی دیوار کی مثال دیتے ہیں جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں میکسیکو کی سرحد پر, ہمیشہ کہتے ہیں یقین دیکھ لیں گے کہ یہ ویسی دیوار ہے, دیوار سے واقعی امن آتا ہے, کسی سے نہیں پوچھ, کسی کو کوئی جاننا ہو تو اسرائیل سے معلوم کر لے. یہ یعنی جسے کہتے ہیں انتہائی, یعنی ایک غلط سا بیان وہ دیتے ہیں, اس سے سب کو معلوم ہے کہ فلسطین میں دیوار جو قائم کی گئی ہے وہاں پر وہ دراصل جیل خانے میں تبدیل کر دیا پورے فلسطین کو انہوں نے. تو اس لیے وہاں پر اتحاد کے لیے وہاں پر جو اگر واقعتاً مخلص ہیں لوگ امن کے لیے تو دونوں کو دو بات کرنی پڑے گی. مثلا پہلی بات تو کہ دل سے فلسطینیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسرائیل کی حقیقت کو تسلیم کریں کہ اسرائیل کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح اسرائیل کو بھی فلسطینیوں کو حقوق دینے ہوں گے, یعنی وہ انسان رہ رہے ہیں وہاں پر. دیکھیں کب سے وہ غزہ جو ہے اس کی ناکہ بندی ہوئی ہے, ویسٹ بینک کے اوپر ناکہ بندی, ان کو جانے کے لیے پاسپورٹ ویزا دکھانا پڑتا ہے, جب چاہتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں جاب سے. تو یہ سارے معاملات جو ہے ان کی اپنی کوئی معیشت نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ دونوں فریق ٹھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں. بلکہ میرا تو خیال یہ کہ نہ اس میں امریکہ انوالو ہو, نہ عرب دنیا, اور فلسطینی اور اسرائیلی خود ہی بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. فلسطینی تسلیم کریں اسرائیل کو, اور اسرائیل اپنے ان کے حقوق واپس کرے, ان کو اپنا شہری تسلیم, ان کو اپنا پڑوسی تسلیم کریں. کیونکہ یہ جو ہے کہ میں پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ آپ سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں, پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. اسرائیل اور فلسطینیوں کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے, ان کو ساتھ رہنا ہے. قدرت نے ان کو ایسی جگہ دی ان کو ساتھ رہنا ہے, فطرت بھی یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو مل کر کے آپس میں راستہ تلاش کرنا پڑے گا, اور کشادہ ضلع سے دونوں کو تھوڑے تھوڑے اپنے یعنی جیسے کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کی طرف جاتے بات ہوگی. کسی تیسرے فریق کے ذریعے مسئلہ مجھے حل ہوتا نظر نہیں آتا.
جی جی, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمیں بہت ساری کالز موصول ہوئی ہیں, بہت ساری ڈراپ ہو گئی ہیں, لیکن باری باری اور بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. سوات سے بخش زیادہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں آپ کو اور عبدانی صاحب کو سلام کے بعد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیب سالار جو ہے وہ سعودی چلے گئے, اچھا ہمارے پاکستان ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کڑے ہیں, لیکن آپ یقین کرے کہ ہمارے سارے پاکستانی جو ہے وہ سعودیوں میں ان کی اتنی بری حالات ہے کہ ان لوگ ایسے کتوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جب سعودیز کا ہی رویہ اچھا نہیں ہے بقول آپ کے, تو پھر پاکستان کا ان کا ساتھ دینا بہر کیف. کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے لہٰذا اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی جو امریکہ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو ہم نے سنا اور آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اس وقت ہماری طرف سے خدا حافظ.
شکریہ.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن, وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے, ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے خطے سے متعلق, یعنی کہ آج ہی ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی افواج کی پوسٹوں کو نوشیرہ کے سیکٹر میں تباہ کر دیا. اس کی پاکستان نے تردید کی ہے, لیکن ہم بھارت اور پاکستان کا نقطہ نظر سنیں گے. ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار نے, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. پاکستان سے آئی ایس پی آر کے سابق افسر کرنل فاروق احمد, اور آگے چل کر ہم سری نگر بھی جائیں گے, جبکہ ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں پاک انڈیا لیجسلیٹو فیلوشپ پہ آئے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں نیاز ندیم نے بھی جوائن کیا ہے. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے, یعنی کہ بھارت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی پوسٹوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اس پر رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
آرمی ترجمان میجر جنرل اشوک نرولا نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ پاکستانی آرمی مسلح تیراندازوں کی مدد کرتی رہی ہے. ان کے بقول ہم نے نوشیرہ میں ایک حالیہ کارروائی کے دوران پاکستانی فوجی چوکی کو نقصان پہنچایا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کارروائی کب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل حالیہ دنوں میں کی گئی. بھارتی فوج نے ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں ایک جنگلی علاقے میں بمباری اور دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. میجر جنرل نرولا نے مزید کہا کہ کنٹرول لائن سے متصل علاقے میں یہ کارروائی کی گئی جو کہ ہماری انتظار دہشت گردی کی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ کشمیر میں دہشت گردوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکے اور بقول ان کے کشمیری نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے سے روکا جا سکے. ایک نیوز ایجنسی اے این آئی نے آرمی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ کارروائی 9 مئی کو کی گئی تھی جس میں راکٹ لانچر اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور آٹومیٹک گرینیڈ لانچر نے حصہ لیا. پاکستان نے بھارتی آرمی کے اس دعوے کی تردید کی ہے. نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے ایک نیوز چینل سی این این نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے اس دعوے کو غلط قرار دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کے الفاظ میں شیخی بگاڑنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. عبدالباسط نے بھارت کے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا کہ پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن کے پاس بھارتی جوانوں کے سر قلم کیے تھے. انہوں نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا کہ پاکستانی فوج بھارتی کشمیر کے جوانوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کی مہم چلا رہی ہے. خیال ہے کہ بھارت پاکستانی فوج پر یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ کنٹرول لائن پر در اندازوں کو بھارت میں داخل ہونے میں ان کی مدد کرتی ہے. پاکستان کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ڈاکٹر منیش، آپ ہی سے ابتدا کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعہ 9 مئی کو ہوا ہے تو ابھی جا کر کیوں کر بھارتی میڈیا نے اس کو ظاہر کیا؟ اور دیگر یہ کہ یہ بتائیں کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ بھارتی کشمیر میں پاک افواج کی جو اڈے ہیں ان کو تباہ کیا گیا، یہ کس طرف واقع تھے؟
دیکھیے، یہ تو یہ پہلے ہی ہوم منسٹری کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جب 5-7 دن پہلے کہ ہم جو 2 انڈین سولجرز کے جو سر کاٹنے کی جو خبر آئی تھی اس کے بعد ہوم منسٹری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد ہم بتائیں گے ہم نے کیا ایکشن لیا ہے. اور آج اسی کو آگے کرتے ہوئے سرکار کی طرف سے، آرمی کی طرف سے وہ ویڈیو جو ہے آج ریلیز کیا گیا جو ہندوستان کے میڈیا میں جو ہے بھی دکھایا جا رہا ہے.
جی،
یہ ضروری ہے یہ بھی کہنا کہ بھائی یہ کوائٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہندوستان کو اس طرح کا ویڈیو اگر دیتا بھی ہے، سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس کو پاکستان جو ہے اس کو ڈینائی کرے گا ہی. کوئی بھی دیش ہوگا وہ ڈینائی کرے گا کہ بھائی ایسی بات نہیں. لیکن پچھلے کچھ سمے سے یہ پاکستان کی طرف سے بہت بار اس بات کو کہا گیا کہ قریب 250 کے آس پاس جو ہے بارڈر پہ جو ہے ہندوستان کی طرف سے اٹیکس ہوئے ہیں، جو سیز فائر کا جو الگھن ہوا ہے. تو شاید اسی سلسلے میں یہ کوئی ویڈیو ہو اور اس کو لے کر کے ہندوستان میں جو ہے ایک میڈیا میں آج جو ہے دن، جب سے وہ دوپہر سے جب سے وہ جاری ہوا ہے سارے چینل پہ دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر اس لیے بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا جو مسئلہ آیا، جس طریقے سے لگاتار کشمیر میں جو ہے وہ پتھر بازی اور یہ رک نہیں رہے ہیں، تو یہ کل ملا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر آل پارٹ آف ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ہندوستان کی طرف سے جو ہے اس طرح کا ویڈیو دکھا کر کے ایک ہندوستان کے لوگوں کو کہنا یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم جو ہے ٹف ڈیسیژنز لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے ویڈیو سے جو ہے دکھا کر کے انڈین آرمی اور جو لوگ جو شہادت ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے آرمی کا، تو اس کو ایک بوسٹ ملے گا شاید، اس لیے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا.
جی جی، آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد ہیں. کرنل فاروق، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستانی افواج کی پوسٹیں جو ہیں وہ بھارتی کشمیر میں کس طرح ہو سکتی ہیں، اور دیگر یہ خیر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے اس نے ڈینائی تو کیا ہے لیکن اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی یہ ویڈیو مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, تو اس میں میں چونکہ میں خود بھی مجھے موقع ملا ہے ان جگہوں پہ جانے کا, تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو کشمیر کے اندر ایک سائڈ پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ آزاد کشمیر ہے, تو اس میں اگر آپ اس ویڈیو میں غور سے دیکھیں تو یہ بالکل آرمی کی پوسٹیں, ان کو کہنا بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط چیز ہے. وہ چند کوئی مکان ٹائپ کوئی چیز ہے اور اس کے ارد گرد جو ویجیٹیشن ہے جو گرینری ہے اب وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ انڈیا کے کوئی یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر کا ہی کوئی علاقہ ہے جس کو کہ اٹلی فائر کر کے گرا دیا گیا ہے. کیونکہ اگر وہ پاکستانی پوسٹ جو ہے اس کے گرد اتنی گرینری نہیں ہے اور وہ اتنی واضح نہیں ہوتی اور ان کو درختوں میں یا ایسی چیزوں میں, اور یہ دونوں طرف ہے, انڈین آرمی بھی یہ کرتی ہے کہ ان کو کیموفلاج کیا جاتا ہے. ایک بات, دوسرا یہ کہ جب وہاں پہ اٹلی شیلنگ کی گئی ہے اور ان کو تباہ کیا گیا اور آگے سے ایک گولی فائر نہیں ہوئی ہے, تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعی انہوں نے یہ صاحب جو بھی بات کہہ رہے تھے سائیکولوجیکل وارفیئر, بالکل یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے کیونکہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں سی پیک ہے, انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ عرب کنٹری الائنس میں پاکستان کا چیف اس کو لیڈ کرنے جا رہا ہے, انڈیا سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ سری نگر میں ابھی انڈیجنس موومنٹ جو ہے وہ زوروں پہ ہے, بچیاں بچے اور ان کے آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیا یہ, اور اس کو بھی چھوڑیں بلکہ آج کل انڈین آرمی کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹری ہے, میرا اپنا خیال ہے رات کو ڈرون اور ان تمام چیزوں سے یہ اس کو نگرانی کرتے ہوں گے. یہ صرف ایک الزام ہے, جب بھی یہ موسم سرما آتا ہے تو انڈین آرمی اتنا ڈر جاتی ہے, ٹیریفائڈ ہو جاتی ہے اور وہ یو نو ایسے ہی اندھا دھند فائر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے انہوں نے ایل او سی پہ جو ہے وہ اس کی وائلیشن میں انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے جو ہر سال اس موسم میں وہ کرتے ہیں اور جو مین ہے انڈیا جو کشمیر ایشو ہے اس سے توجہ ہٹانے کی بات کرتے ہیں.
جی صرف دو منٹ رہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار, کیونکہ ہم عنقریب سری نگر بھی جائیں گے جہاں سے کشمیر یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہمیں جوائن کریں گی. آپ بتائیے کہ کس حد تک بھارت اس وقت خائف ہے کہ کشمیر کے اندر ایک مہم شروع ہو گئی ہے جو کہ وہاں کے لوگوں کی پیدا کردہ ہے, نہ یہ کہ پاکستان اس کی حمایت کر رہا ہے.
دیکھیے ہندوستان میں اس بات کو لے کر کے بالکل کنسنسس ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر میں وہ کشمیر ویلی تک ہی لمیٹڈ ہے. کچھ علاقے میں چار ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو میجورٹی آف دی پاپولیشن جو ہے وہ اس مہم میں شامل نہیں ہے. وہاں پہ ایک جموں کشمیر کے دوارا چنی ہوئی جموں کشمیر کے ہی لوگوں دوارا ایک سرکار چل رہی ہے, وہ ہندوستان کو جو ہندوستان کا جو پکش ہے جو اس کا جو اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے دوارا سپورٹڈ ہیں, فائنانسڈ ہیں, ان کے دوارا وہ ٹرینڈ کی جاتی ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے, جو ٹیررزم کا جو ایلیمنٹ ہے, جو حزب جو مجاہدین جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ اس طریقے سے ہے کہ یہ ساری چیزیں جہاں اس کو ہم ایک ٹیررزم کے گلاس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سارا موومنٹ اپنے آپ ہی ڈیلیجیٹمائز ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہندوستان کا جو اس پورے اس کے اوپر ہے, تو ہندوستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں جو یہ ہے سرکار ہے اس میں ایک بالکل یہ کنسنسس ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز ہندوستان ابھی نہیں کر سکتا, آگے بھی نہیں کر سکتا.
ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آگے چل کر ہم کشمیر کے معاملے پر بات کریں گے. ہمیں یہاں نیاز ندیم نے بھی جوائن کیا ہے لیکن اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر منیش کمار, جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، نئی دہلی میں ہیں، اور ان کے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق افسر کرنل فاروق احمد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، اور ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں نیاز ندیم، وہ بھی اسی مسئلے پر فیلوشپ کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی آئے ہیں. انڈیا پاکستان کے تعلقات کو کیسے بہتر کیا جائے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر حمیدہ، کچھ آپ ہمیں وہاں کا حال بتائیے. سری نگر سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جو وہاں شورش شروع ہوئی ہے برہان وانی کے وقت سے، وہ کس حد تک وہاں کے مقامی لوگوں کی ایک کوشش کی وجہ سے ہے، یا پھر آپ کے خیال میں ابھی تک اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے؟
شکریہ. بیسیکلی یہ برہان وانی کے بعد جو ہوا وہ ٹوٹلی انڈیجنس پبلک موومنٹ ہے. مطلب اس پریزنٹ گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس کی وجہ سے لوگ مرنے پر تیار ہوئے، اور برہان وانی نے ایک ٹریگر پیش کیا اس وقت. اس سے پہلے ہی یہاں مطلب آپ کو بہت سارے انڈین ریسرچرز، انالسٹس، پولیٹیکل انالسٹس بتائیں گے کہ یہاں جوالا مکھی جو پھٹنے والا ہے کسی بھی ٹائم، اور برہان وانی نے اس کو صرف ایک ٹریگر پیش کیا. اور وہ انڈیجنس موومنٹ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے اپنے رائٹس کو، بیسیکلی رائٹس موومنٹ ہے. آپ 90s کی بات کریں تو تب پاکستان نظر، اس میں تو پاکستان واز آلسو کاٹ انویئر. ان کو بھی پتا نہیں چلا تب تک جب تک یہاں بہت حد تک شورش پھیل گئی، ان کو بھی تب تک. حالانکہ کشمیریوں نے ان کو تانے بھی دیے کہ آپ ہماری بات نہیں کرتے ہو، آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ ابھارتے نہیں ہو، آپ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہو جبکہ ہمارا یہاں جنوسائڈ چل رہا ہے. کیونکہ یہ جو پبلک شورش یہاں اٹھی، اس کے جواب میں ہندوستان نے وہی ہتھ کنڈے اپنائے جو انہوں نے پہلے، اور اس سے بھی بدتر. یعنی کہ نیو یارک ٹائمز نے اس سال کو بتایا دا ایئر آف ڈیڈ آئیز. یعنی یہ ایک دوسرا لو جو انہوں نے اپنے ٹیکٹکس میں ایڈ کیا کہ ڈائریکٹلی لوگوں کی، خاص کر یہ جب ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، ان کی آنکھوں پہ پہلے انہوں نے سیدھے مطلب گولیاں داغی، جس کی وجہ سے 1100 بچے، مطلب یہ جوان لڑکیاں اور لڑکے بلائنڈ ہو چکے ہیں. اور 96 لوگ تب مارے گئے، اور الیکشن کے دوران پھر 10 لوگ بالکل بے گناہ سڑک پر جو تھے ان کو مارا گیا. اور چونکہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہندوستان کا ساتھ ہر حال میں دیں گے، ان کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن پچھلے مہینے سے جب سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہر کالج سے، یونیورسٹی سے اور سکولوں سے نکلے، پتھر ہاتھ کے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت اجاگر ہوا. انہوں نے وہ تصویریں بھی دکھائی. اس لیے وہ بچے جو نکلے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تب تک بیٹھیں گے نہیں جب تک مسئلے کا حل نہ ہو. مسئلے کا حل مطلب کہ ہم انسرٹن اور انسٹیبل سچویشن میں رہ رہے ہیں، جہاں ہمیں نہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے اور نہ کوئی اپنی مطلب کلچرل آئیڈینٹی، پولیٹیکل آئیڈینٹی. ساری چیزیں مل جل کر جب ہم ان کی طرف توجہ دیں گے، یہ ساری چیزیں پامال ہو چکی ہیں.
پروفیسر حمیدہ،
ہمارے بچے انہوں نے،
پروفیسر حمیدہ، ہم
سانس نہیں لیں گے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے نیاز ندیم نے، سول سوسائٹی کے نمائندہ ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. یہاں پر ایک فیلوشپ ہے، پاک انڈیا لیجسلیٹو فیلوشپ، اس کے لیے یہاں واشنگٹن میں چند مہینوں سے ہیں. نیاز ندیم، یہ بتائیے کہ یہاں امریکہ میں یہ بر صغیر کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ، اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ حل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
بہت شکریہ نفیسہ. میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جتنی گفتگو میں نے جہاں پہ سنی ہے، یا ہم پاکستان کی جب سول سوسائٹی کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ دونوں ممالک کے لیے یہ آتا ہے کہ بھائی ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو آپ ٹیبل پہ حل نہیں کر سکتے، اور کیا دونوں ممالک کی جو پالیسیز ہیں ان سے وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ شارٹ ٹرم جو پوائنٹ اسکورنگ ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے، کوئی اچیومنٹ ہو رہی ہے ہمیں، یا یہ ایشو ہماری پوری ریجن کو ایک ہول بیک کرا ہے، یا ہماری پوری ریجن کی جو ترقی ہے یا جو معاملات بہت ڈفرینٹ طریقے سے حل ہو سکتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ممالک کے پاس کوئی اس طرح کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے، یا لانگ ٹرم کم از کم پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ان مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے. بہت سارا پوٹینشیل ہے پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے، پولیٹیکلی، سوشلی، پیپل ٹو پیپل بھی ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، بہت ساری اور ریجنل ڈائنامکس ہیں جس میں یہ ملک دونوں چاہیں تو اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو واقعات جو یہ ابھی کل ریلیز ہوا ہے، یا اور بہت سارے ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ کبڈی کے پلیئرز کو انڈیا نے پاکستان کے پلیئرز کو بلانے سے روک دیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اور پاکستان بھی اس طرح کی جو ایکشنز ہیں، جو ایکشن ری ایکشن کی پالیسی جو ہے، اس سے میرا نہیں خیال کہ دونوں ملکوں کو کچھ اچیو ہو رہا ہے.
نیاز، یہ بتائیے کہ ہم جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو رہنما ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے جو جنگجو ہیں اگر وہ مداخلت کرنا چھوڑ دیں کشمیر میں تو شاید ہمارا جو معاملہ ہے حق خود ارادی کا وہ زیادہ اچھی طرح سے آگے بڑھ سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوری جو سول سوسائٹی ہے اور بہت سارے جو دانشور ہیں ہمارے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان سے کسی بھی ملک میں ٹیررزم یا وائلنس ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کہیں پہ بھی پاکستان کی مداخلت، افغانستان ہو، انڈیا ہو، یا کوئی کشمیر کاز ہو، یا جہاں پہ بھی اس طرح کی مداخلت ہے جو ٹیررزم کو ہوا دے رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کا کاز جو پاکستان کا پولیٹیکل ڈپلومیٹک انسٹنس ہے وہ تو بالکل جاری رہنا چاہیے، وہ ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے، لیکن وائلنس کو پاکستان آفیشلی بھی ڈینائی کرتا رہا ہے، اور ہماری سول سوسائٹی کم از کم بہت سارے فورمز بنے ہوئے، پاکستان انڈیا پیپلز فرینڈ شپ فورم بنا ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ملکوں کی سول سوسائٹی کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل کرنا چاہیے، اور کسی ملک کو ایک دوسرے کے خلاف اپنی ٹیریٹری استعمال نہیں کرنے دینی چاہیے. اور اسی طرح کے الزامات انڈیا کے اوپر بھی پاکستان کے آتے ہیں کہ بلوچستان میں انٹرفیئرنس یا اور مسائل میں انٹرفیئرنس. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی ٹیریٹری استعمال ہونے دیتا ہے تو یہ مسائل کو مزید کشیدہ کرتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو حل کی طرف لے جائے.
پروفیسر حمیدہ نعیم، آپ حل کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اور مشرف دور میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی چلی تھی، اور کچھ دونوں ملکوں کے بیچ جو تعلقات تھے وہ کچھ بہتر ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ جو کھچاؤ ہے جو اس وقت بھارت اور پاکستان کے بیچ کم ہوا تو کشمیر کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور کیسے بڑھ سکتا ہے؟
پہلے ٹاپ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم کریں گے سیکٹری لیول پہ انڈیا پاکستان، پھر وہاں سے کچھ نکلتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان پہلے یہاں گراؤنڈ سچویشن کو دیکھے، یہاں کچھ سی بی ایم ایسا ہوگا کہ کم سے کم جو ہندوستان نے معاہدہ کیا تھا جس کو ہم لیجیٹمیٹ نہیں مانتے ہیں، مطلب جو الحاق ہوا تھا عارضی، اگر جو صرف تین باتوں پر ہوا تھا، اگر وہ انٹرنلی پہلے اس کو رینسٹیٹ کریں گے، اس کے بعد پاکستان سے، یعنی کہ پہلے گراؤنڈ سچویشن پہ چینج لانا ضروری ہے کشمیر میں. اور جب ہندوستان کہتا ہے وہ پاکستان سے بات کر رہے، پھر وہ دوسرے مسائل اٹھاتے ہیں، کشمیر وہی کا درے کا درا رہ جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ جو بھی حل ہو لیکن پہلے ہندوستان وہ حیثیت بحال کرے جس پر صرف لمیٹڈ ایکسیشن تھا، جس ایکسیشن کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم ایکسیشن نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ لوگوں کو پہلے راحت ملے، اس کے بعد
تینوں پارٹیاں مل بیٹھ کر نیگوسیشن کی طرف بڑھ جائیں, اور کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے سے, لیکن اس سب کے لیے چاہیے ایک پولیٹیکل ویل, اور وہ پولیٹیکل ویل آپ کو خاص کر جو آج کل کی ہندوستان کی گورنمنٹ ہے اس میں وہ بالکل نہیں ہے. منموہن سنگھ نے وہ پولیٹیکل ویل دکھائی تھی, مشرف نے وہ پولیٹیکل ویل دکھائی تھی, اس لیے بیک ڈور نیگوسیشن چل رہے تھے, لیکن وہ پھر راستے میں ہی ایبارٹ ہوئے جب مشرف کی پوزیشن وہاں بالکل خراب ہو گئی. اس لیے چاہیے دونوں ملکوں کو اس سے پہلے کہ وہ بات چیت خود کریں, لیکن پہلے گراؤنڈ سچویشن جو کشمیر کی ہے پاکستان بھی اس پر کہ اس میں چینج لائے, کیونکہ یہ درہ کا درہ وہی رہ جاتا ہے, وہ سیکٹری لیول ٹاکس بھی پھر وہی کی وہی رہ جاتی ہے, اسے کشمیر سے کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی وہ جمع ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ پھر فروعی مسائل اٹھاتے ہیں, کور ایشو کو ادھر ہی رکھتے ہیں.
بالکل. نیاز ندیم, یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت نے کلبھوشن کو کے معاملے کو آئی سی جے میں اٹھایا, اور بلکہ پاکستان سے ہم نے ایک دلچسپ قسم کا رد عمل دیکھا, لوگوں نے کہا, اہلکاروں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر بھارت یہ کرتا ہے, کیونکہ ابھی ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ تک لے جائیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میرے خیال میں اقوام متحدہ میں لے جانا, یہ جو انٹرنیشنل آئی سی جے میں لے جانا یادیو کے معاملے کو, اس سے بہرحال پاکستان کا جو پرانا ڈپلومیٹک اسٹانس ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن ہونی چاہیے, کوئی دوسرا ملک یا تیسرا ملک جو ہے ہمارے درمیان مذاکرات کرائے, تو میرے خیال میں اس کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی ضرور ہے. تو اس کو ظاہر ہے آگے چل کے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے یا یہ کیس کس طرف جاتا ہے, لیکن ایک یہ اپرچونیٹی یا ونڈو ایک اوپن ہو گئی ہے پاکستان کے لیے آرگیومنٹ کی کہ بھائی اگر آپ آئی سی جے میں یہ کیس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یو ایس یا کوئی اور جو ہمارے جو ریجنل یا انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ بروکر کریں ہمارے درمیان ڈائیلاگ, تو یہ بہرحال انڈیا کے سیکشن سے اس کو لیجیٹیمیسی ملی ہے کسی حد تک.
اور آپ کے علم میں ہے کیونکہ ہم شروع سے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت مشرق وسطی کا بھی سین چینج ہو رہا ہے, جنرل راحیل شریف اس وقت جو ہیں نیٹو, جو مسلم نیٹو ہیں ان کی سربراہی کریں گے, آپ کے خیال میں ایک طاقتور پوزیشن میں آنے کے بعد کیا پاکستان کی جو سے ہے وہ بڑھ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پر؟
دیکھیں, اٹس ویری ارلی ٹو سے کہ ابھی پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, کیونکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم کا دورہ ابھی سعودی عرب کا تھا جیسے یہ سمٹ میں جانا, اس کے بارے میں کوئی بہت اچھی خبریں پاکستان سے نہیں آ رہی کہ ان کو اگنور کیا گیا یا ان کو نظر انداز کیا گیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ابھی ایک کافی لمبا سفر ہے اس اپرچونیٹی سے فائدہ لینے کے لیے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ایران والا معاملہ ہے جو ابھی پہلے آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہا تھا وہ بھی ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہوگا کہ ہم اس کو سے حل کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران کے ساتھ ہم پاکستان کم از کم تعلقات خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم انٹرنیشنل پلیئر بھی رہنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی.
بالکل, دیکھنے کے لائق ہوگی. ہمارے ساتھ ہے سول سوسائٹی کے نمائندہ جو فیلوشپ کے لیے یہاں واشنگٹن ڈی سی پاک انڈیا لیجسلیٹو فیلوشپ پر آئے ہیں, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر حمیدہ نعیم جو کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر شہناز نفیس, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.